السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتواں پارہ جز 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بات ہوتی آ رہی تھی نصارہ کی کہ تم اہل ایمان کے لیے یا ان کے نرمی یا اہل ایمان کے لیے محبت میں تم نصارہ کو پاؤ گے، کہ وہ لوگ ان کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، تو اس وقت ہجرت حبشہ جب مسلمانوں نے کی تھی تو یہ بات کفار مکہ کو پسند نہیں آئی، اور ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اپنے جو ان کے یہاں کے اکابرین تھے، جس میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا اور بہت سارے تحفے تحائف بھی دیے، اور کہا کہ اس بادشاہ کے پاس جا کر کہنا کہ ہمارے نوجوان کچھ دین سے پھر گئے ہیں اور انہیں ہمارے ساتھ واپس کر دیا جائے. جب یہ لوگ وہاں پر تحفے تحائف لے کر پہنچے تو کفار مکہ نے وہاں کے درباریوں سے کہا تھا کہ جب ہم کہیں گے تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا. جب نجاشی کے سامنے یہ ساری باتیں کہی جانے لگی تو درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ حق پرست اور انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میں صرف تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ فریق ثانی کو نہ بلایا جائے، یعنی مسلمانوں کو. جب مسلمانوں کو بلایا گیا اور اس میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ نوجوان سے صحابی تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اس بادشاہ کے دربار میں تقریر کرنا. انہوں نے بہت ہی بہترین تقریر کی. معاملہ رفع دفع ہو گیا. کفار مکہ کو پھر بھی چین نہ آیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ذرا مریم علیہ السلام کے بارے میں تو پوچھئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھئے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دوبارہ مسلمانوں کو بلایا گیا. اب مسلمان آپس میں شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا بات وہاں سنائیں. سب نے کہا کہ ہم ہر حال میں حق ہی کہیں گے، غلط بات نہیں کہیں گے. جب بادشاہ نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنا دی. تو بادشاہ اس بات پر، یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی، سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم بالکل درست کہہ رہے ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام تم نے جو بات کی اس تنکے سے ذرا بھی بڑھ کر نہ تھے، یعنی واقعی میں وہ اللہ کے رسول تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں رہنے لگے نجاشی بادشاہ کے پاس، اس کے شہر میں. بادشاہ نے کچھ 70 لوگوں کا ایسا ایک گروپ، یعنی ایک وفد بھیجا تھا مدینہ کی طرف، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے یا ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جو وفد بادشاہ نے بھیجا تھا مدینہ میں، یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی اور جذبات یعنی قرآن سننے کی وجہ سے ان کے جذبات ایسے ہو جاتے کہ جس کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے بے اختیار ربنا آمنا وہ لوگ کہتے جاتے. تو اس آیت میں انہیں لوگوں کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے. نجاشی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں تو حاضر نہ ہو سکا لیکن مسلمان ضرور ہو چکا تھا، کیونکہ جب اس کی وفات ہوئی تو تب اللہ کے رسول نے اس کی وفات کی خبر سن کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو اس وقت کے جو یہود تھے، ان یہود کو دیکھ کر، ان یہود کا جو رویہ ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر، ان کا رویہ اگر ہم سامنے رکھیں نصارہ کا، تو بنسبت یہود کے نصارہ زیادہ مسلمانوں سے قریب تھے اور زیادہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ اگر حق ان کے سامنے آتا تو وہ اسلام فوراً قبول کر لیتے تھے. تو اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. دراصل آنسو جو ہے وہ دل کی نرمی کی علامت ہے. ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں، جیسے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے وہ طریقہ بھی معلوم کیا تھا کہ جب احساس ذمہ داری آئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو اٹھے تھے اور ان کی داڑھی تر ہو گئی تھی رونے سے. تو آنسو دل کی نرمی کی علامت ہوتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں تو جہاں پر رونے والی آیت آئیں یا جہاں پر جہنم کی آیت آئیں، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسی صورت ہی ضرور بنا لو. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت پوری طرح سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اگر جنت والی آیت آئیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اور اگر دوزخ والی آیت آئیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور آنسو کوشش ضرور کریں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں یا اپنے گناہوں پر استغفار طلب کریں تو اس وقت ہمارے لہجے میں عاجزی ہو. چینج کر دیتے کیا بیٹا سیٹنگ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے کفر کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس رب کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات بتانے کا مقصد ہے، بار بار ہم قرآن میں شروع سے پہلے دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ، حلال اور طیب رزق استعمال کرو. تو یہ حلال اور طیب کا اتنا ذکر کیوں کیا گیا؟ کوئی ابھی ہم نے پڑھا تو کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرا جس دن ہم نے قرآن میں اس نصیحت کو نہ پڑھا ہو کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ. اب دیکھیں کہ حلال اور طیب رزق کی جو اتنی بات کی گئی ہے، اور خاص طور سے جو تاکید کی گئی کہ لا تعتدو، یعنی زیادتی نہ کرو، تو زیادتی میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو ذہن میں رکھنے کی ہے، اس کو آپ اگر نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. زیادتی میں یہ چیز آتی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو، یعنی جیسے کہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھیں انہوں نے اپنے نفس پر پابندیاں لگانے کے لیے زبردستی ان چیزوں کو حرام کر لیا. جیسے مثال کے طور پر کچھ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جیسے عیسائی راہب بھی ہوتے ہیں، اور عیسائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں وہ لوگ شادی نہ کرنے کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں اور عملاً اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ نکاح سے جو ذمہ داریاں انسان پر پڑتی ہیں وہ اللہ کی عبادت میں آڑے آتی ہیں، لہٰذا نکاح ہی نہ کرو. اور یہ لوگ تقریباً ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، خود مسلمانوں میں یا صحابہ کرام میں بھی اس قسم کا رجحان نکلا تھا، ایسے لوگ تھے جیسے کہ سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مشہور آپ کو مکالمہ یاد ہوگا، حدیث جس کو کہتے ہیں، جس میں ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی بیوی بالکل زندگی سے بیزار ہو گئی ہے، ام دردہ. جب انہوں نے دیکھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رجحان بالکل زندگی کی طرف نہیں ہے اور وہ صرف عبادت کیے جاتے ہیں، اور سلمان فارسی دراصل ان کے بھائی تھے جن کو اللہ کے رسول نے مواخات کروائی تھی جن کے درمیان، تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں وہ کھانا کھانے بیٹھنے لگے اور ابو دردا کو جب بلایا تو ابو دردا نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. رات میں دونوں سوئے, ابو دردا اٹھنے لگے, سلمان فارسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ابھی بہت وقت بچا, ابھی سو جاؤ. اور تین دفعہ, دو دفعہ اٹھنے پر انہوں نے ان کو روکا, تیسری دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اٹھو, اور دونوں اٹھے, تہجد پڑھی, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی. اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ انسان کا اپنے نفس پر بھی حق ہے. پھر یہی بات آ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمائی, سلمان فارسی نے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. ان انسان کا اپنے نفس پر بھی حق ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری انسانی سوچ ایسی ہوتی ہے, اور ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست. لہذا جو بھی احکام اور قوانین ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں وہ دی بیسٹ ہیں, سب سے بہترین ہیں, جو ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند. جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو بعض اوقات اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ نیکی کم ہو رہی ہے, اور پھر وہ دنیاوی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سوتا نہیں ہے, وہ کم کھاتا ہے, وہ ہنستا بولتا نہیں ہے, اور ہم نے نیکی اور تقوی کی معیار دراصل یہی بنا لی ہے. جو صوفیزم ہمارے یہاں پھیلا تھا, اشراقی صوفیزم جس کو ہم کہیں گے, جو کہ اسلام کا جس سے کوئی تعلق نہیں, ان صوفیوں نے یہ بات زیادہ پروان چڑھائی اور مشہور کر دی کہ جتنا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیزیں, جیسے بیوی سے تم اجتناب کرو گے, دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کرو گے, تم اتنا نیکی کے معیار کو پہنچتے چلے جاؤ گے, جبکہ نیکی یہ ہے ہی نہیں. اور مجھے ہمیشہ ایک مثال وہ یاد آتی ہے حسن بصری رحمہ اللہ کی. حسن بصری کے بارے میں آتے ہیں, آپ نے سب نے ان کا نام سنا ہوگا نا, حسن بصری کا. کوئی بتا سکتے ہیں حسن بصری کون تھے؟ جی, تابعی تھے. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے, بہت ہی مشہور تابعی تھے اور صحابہ کے گودوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نہایت ہی متقی انسان. یہودی ان کی تعریف کیا کرتے تھے, اور یہودی کہا کرتے تھے کہ جس قوم میں حسن بصری جیسے لوگ ہوں وہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی, اتنے نیک اور متقی تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مرغی کا شوربہ بہت پسند تھا, یعنی ان کو اچھے قسم کے کھانے پسند تھے, اور ان کے یہاں کا شوربہ اتنا بہترین اور اتنا ٹیسٹی ہوا کرتا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹس خواہش کرتے کہ حسن بصری انہیں کھانے پر روک لیں تاکہ وہ ان کے یہاں کھانا کھا کر جائیں. تو متقی ہونے کا مطلب ہم نے کیا بنا لیا, صوفیزم کے نظریے کے تحت, یہ صوفیزم کے دباؤ کے تحت ہم سمجھتے ہیں متقی ہونے کی علامت ہے کہ بالکل نہ کھانا نہ کھانا, اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لینا. مسکرانے کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل دنیا داری ہے, ہنسنا تو دور کی بات ہے, ہم مسکراتے بھی نہیں ہیں. اور جو علماء کرام ہمارے یہاں کے اکثر کچھ لوگوں نے تو یہ عادت بنا لی ہے کہ جتنا وہ خاموش رہیں گے اور جتنا اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے رہیں گے اتنے وہ متقی ہیں. کسی کون سے بات کرنے کی مجال نہیں ہو سکتی, کوئی ان کے آگے بات نہیں کر سکتا. تو یہ جو نقلی معیار ہے وہ نہیں چاہیے اسلام کے نزدیک. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو لیکن زیادتی نہ کرو, حلال اور پاک چیزیں کھاؤ, اپنے اوپر بیکار کی چیزوں کو, بیکار کی پابندی اپنے اوپر نہ لگا لو. اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں اس کو اپنے اوپر بند نہ کر لو, پابندی نہ لگا لو اس کی. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ زیادتی میں, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے, تین لوگ آئے اسی قسم کے وہ لوگ تھے اور انہوں نے اپنے دل میں تہیا کر لیا کہ میں عمر بھر نکاح نہ کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا, اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا یا شادی نہ کروں گا. اب یہاں پر, اور ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوتی ہے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں, اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, یہی میرا طریقہ ہے. اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی کم یا بہت کم کھائے غذا, یا کم غذا اس کو دی جائے اور اس سے پرہیز کرے, یہ بھی صوفی طریقہ ہے. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کو جس قدر آپ کمزور, نحیف اور مزمحل بنائیں گے اسی قدر روح کو تقویت ہوگی. یہ رہبانیت کا نظریہ ہے اور یہ سنت نبوی کے بالکل اپوزٹ اور خلاف ہے. جبکہ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن بہت زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور مومن کے. تو کیوں اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے؟ کیونکہ مومن کو تو زندگی بھر اسٹرگل کرنا ہے, اس کو پورے معاشرے کے خلاف معاشرے میں جہاد کرنا ہے, اس کو کبھی تلوار سے بھی جہاد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, میدان جنگ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے, اسے دین کا کام کرنا ہے. تو دین کے کام کے لیے تو اس کو بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. تو صوفیزم میں کیا نظریہ پیدا کیا گیا کہ تم جتنی کم غذا دو گے اور جتنا تم اپنے جسم کو کمزور بناؤ گے, رہبانیت اختیار کرو گے, اتنا تمہاری روح پرواز کرتی چلی جائے گی. یہ الٹا نظریہ دیا گیا. پھر حد سے بڑھنے کی تیسری صورت یہ ہے, جو لا تعتدوا کا لفظ آیا نا کہ حد سے نہ بڑھو, تو تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا, یعنی اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. اب کیوں اس میں شامل ہے تعتدوا میں؟ کیونکہ جو بھی شخص اپنے ذات پر اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا تو لازماً وہ دوسروں کا حق مارے گا اور پھر دوسروں کی اسے فکر نہیں ہوگی, تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ چیز تو حلال ہو مگر انسان کی کمائی اسے حرام بنا لے, جیسے چوری یا پھر غلط طریقوں سے دھوکہ دے کر غصب سے, خیانت سے, سود سے حاصل کیا گیا مال. یہ بھی کیا ہے؟ تعتدوا میں آئے گا کہ لا تحرموا ما احل اللہ لکم, کہ اس کو تم حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ایک انسان اگر کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا بھی ہے, خود بھی استعمال کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے, لیکن اس کی کمائی حرام کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا تھا اس نے اسے حرام کر لیا, لہٰذا وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بے جا اپنے نفس پر پابندیاں لگا لیتا ہے, تو یہ چیزیں اسلام اس کی منائی ہمیں منع کرتا ہے. اور رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا اسلام, بلکہ نارمل زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے, شاید کہ تم شکر ادا کرو. قسموں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو محمل قسم کی قسمیں تم کھا لیتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ کرے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمیں کچھ روایت ملتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کھا لیتا ہے, جیسے واللہ کہہ دینا یا بلا کہہ دینا, جس میں اس کی نیت شامل نہیں ہوتی بلکہ تکیہ کلام کے طور پر وہ کھاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, جو ہر بات کہتے ہو کہ قسم سے ایسا نہیں ہوا, قسم سے یہ ہوا, قسم سے میں نے یہ کام کیا. تو یہ جو ایسی قسمیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کھاتا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی پکڑ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی کفارہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابوبکر صدیق کبھی قسم نہیں توڑتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی. اس وقت وہ کہنے لگے, میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو میں اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے. تو ہم لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں نا, اس کو شرک کہا گیا ہے کہ کسی والد کی قسم کھانا, والدہ کی قسم کھانا, یا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور قسم کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ ماؤں کی, اور نہ شریکوں کی, اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. پھر آپ نے کبیرہ گناہوں میں سے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کو ستانا, کسی کو قتل کرنا, اور جھوٹی قسم کھانا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بھی شرک کہا گیا ہے. ایون یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ تم کعبہ کی قسم بھی نہ کھاؤ. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کتنا رواج عام ہے نا, ذرا سا خاندان میں کچھ آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی کی کچھ پرابلم ہو گئی، فوراً بچوں کو بیچ میں لا لیا جاتا ہے نا، کیا قسم کھاتے ہیں ہمارے یہاں پر، کس کی قسم زیادہ کھائی جاتی ہے. اکثر تو بچوں کو بیچ میں لا کر کہا جاتا ہے نا، تمہارے سر کی قسم، قرآن کی قسم. جی بالکل، قرآن کی بھی، قرآن کو بھی بہت بیچ میں لایا جاتا ہے، قرآن کی قسم، بچوں کے سر کی قسم. بس عجیب ہمارا حال ہو گیا ہے. بچوں کو بیچ میں کیوں لایا جائے؟ کیونکہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے کہ بچے کے سر کی قسم، تو یہ سب شرک میں آ جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ کسی کے نام کی قسم نہ کھاؤ، اور قرآن کو تو بالکل بھی بیچ میں نہیں لانا ہے. تو ان ساری قسموں سے منع کیا گیا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ، اور اگر قسمیں تم کھا لو تو اگر تم نے اچھی بات پر قسم کھائی ہے تو تم کو اس کو پھر پورا کرنا ہوگا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے قسم غلط بات پر کھائی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گا، میں فلاں اچھا کام نہ کروں گا، اب یہ قسم کھا لی غصے میں ہو سکتا ہے، اب یہ ہے تو غلط قسم کی قسم، لہٰذا اس کو توڑ دیں گے آپ اس قسم کو، لیکن توڑنے سے پہلے کیا کریں گے، اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا. اور کفارہ کیا بتایا گیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اپنے گھر بلا کر کھلائیں، آپ چاہیں تو 10 مسکینوں کے کھانے کے پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کپڑے پہنانا چاہیں تو آپ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا. لیکن غلام کا تو ہم جانتے کہ غلامی اب ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، اسلام نے دھیرے دھیرے غلامی کو ختم کر دیا. اب ایک تیسرا آپشن کیا ہے؟ 3 روزے رکھنا. اور یہ 3 روزوں کے بارے میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ ایک ساتھ رکھے جائیں، جیسے موقع میسر آ جائے اگر قسم توڑنا ہو تو وہ 3 روزے رکھ لیے جائیں. تو یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لغو قسم کی قسموں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، اور اگر کوئی اچھی بات پر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی بری بات پر قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے اس قسم سے نکلنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. کون سی دفعہ یہ بات آئی ہے شراب اور جوئے کے بارے میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے وہ ان کی روایت پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر فوراً ہی اللہ تعالیٰ اگر فوراً ہی اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر دیتا تو اس وقت کا جو معاشرہ اتنی جاہلیت میں وہ ڈوبا ہوا تھا، وہ فوراً انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم تو شراب ضرور پئیں گے اور جوا ضرور کھیلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے احکامات کو دھیرے دھیرے نازل کیا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، شراب بندی کا جب حکم آیا، تو یہ اس میں تدریج تھی. پہلے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی. پھر عمر رضی اللہ نے دعا کی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما، تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت ان پر پڑھی گئی. آپ نے پھر دعا کی یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی یعنی واضح بیان فرما، تو سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان. یعنی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ان چیزوں کو پھیلائے رکھے، یعنی بے حیائی اور برائی کے کاموں کو اور حرام چیزوں کو. جب ان کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم باز آئے. منتہون کا جو لفظ آیا ہے نا یہاں پر، جب ختم ہوتا ہے تو ہم باز آئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہوئے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن میں جو ہمیں ملتا ہے مدنی دور میں ملتا ہے اور وہ بھی بہت آخر میں ملتا ہے، یعنی شروع میں 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہجری کے بعد ہی شراب کی حرمت کا ذکر آیا۔ ابن عمر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے فرماتے سنا، لوگوں شراب حرام ہوئی، شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فتور آئے وہ خمر ہے، یعنی شراب ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کی جو ڈیفینیشن دی تھی وہ یہ تھی، الخمر ما خامر العقل، کہ شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اسی لیے شراب کی حرمت کا یہ حکم آخری حکم تھا، یعنی اس میں باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی۔ لیکن کچھ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حرام کا لفظ نہیں ہے، لہذا وہ شراب کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ جو بیئر ہوتی ہے یعنی ہلکی قسم کی شراب اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یہ ایک اصول دیا گیا ہے ہمیں۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ اور علت اس کی کیا بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ تو اب وہ شراب بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی نشہ آور دوسری اشیاء بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرگس، جو بھی ہمارے یہاں پر جس نام سے بھی یہ چیزیں مشہور ہیں، جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہو، جس کی زیادہ مقدار اگر آپ لیں گے تو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہو تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ جتنی اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں، جو پیکٹس میں ملتی ہیں آج کل پان کی شاپ پر، یا پھر سگریٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب پھر حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کہا گیا کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ہمیں ایک اصول بھی دے دیا گیا، ایک فارمولا دیا گیا ہے، اس فارمولے کے تحت جو چیزیں آئیں گی وہ سب کی سب حرام ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب رکھی ہو، یعنی ایسی محفل اور ایسی مجلس میں بھی ہم نہیں جا سکتے جہاں پر شراب سرو کی جانے والی ہو، اس سے بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، ساقی معلوم نہ آپ کو پلانے والا، یعنی وہ لوگوں کو شراب پلا رہے تھے، اور ان دنوں شراب فضیح یعنی گندی کھجوروں کی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ اور بہت سارے صحابی کا انہوں نے نام لیا ہے، اور اپنے چچاؤں میں سے جو کچھ لوگ موجود تھے ان کو شراب پلا رہا تھا، اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہ گئی۔ اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت اس وقت ثابت ہو چکی تھی۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شراب حرام نہیں ہے تو وہ جھوٹ بات کہتا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ چند حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو شراب کی حرمت پر ہیں۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر و شاربہا و ساقیہا و بائیہا و مبتاعیہا و آسرہا و معتسرہا و حاملہا والمحمولہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر، بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر اور کشید کروانے والے پر، اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی بھی پرمیشن نہیں دی تھی جس میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب پوری طرح لوگوں کو شراب کی حرمت کا پتہ چل گیا تب آپ نے ان برتنوں کی اجازت دی تھی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور گیہوں، جو اور کشمش کی وہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے اس کو سڑا کر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اسے یہودیوں کو گفٹ نہ کر دیں، یعنی ہمارے پاس اتنی شراب بنی پڑی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے یہودیوں کو گفٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یعنی اس کو گفٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، اسی لیے پھر لانے لے جانے سب پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو اس یعنی آپ کے ارشادات سے جو اشارات ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی تعریف بیان کی، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز اللہ کے رسول نے یہ اصول بھی فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور جس چیز کا ایک پورا قربہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی خاص سزا اس کی مقرر نہ تھی۔ کچھ دفعہ کا جو ذکر ملتا ہے کہ آپ نے کچھ ٹہنیوں سے کسی کو مارنے کا حکم دیا، جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، جب لوگ زیادہ شراب پینے لگے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کر دی تھی۔ لہذا جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اس کو جب ہی ضائع کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو گفٹ کر دیتے ہیں، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس یہ حرام ہے اس سے تحفہ دینے سے بھی رک جاؤ۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، وینیگر جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت دے دیجیے، آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم ایسے علاقوں کے رہنے والے ہیں جو بہت ہی سرد علاقہ ہے اور ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اور سردی دور کرنے کے لیے اسے پیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جو چیز تم پیتے ہو تو وہ نشہ پیدا کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا اس سے پرہیز کرو۔ یعنی آپ نے ہر حال میں شراب کو منع کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کی بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حالت احرام میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کچھ چیزیں پابندی ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، اور کچھ جو جائز چیزیں وہ بھی ہمارے لیے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے منع کر دی جاتی ہے، ممنوع قرار دے دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حالت احرام میں خاص طور سے شکار کو منع کیا گیا ہے، اور چونکہ آپ اس زمانے کا سفر جانتے ہوں گے، ہم تو ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحرا ہو، کوئی راستے میں کوئی ہوٹلز نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، نہ کوئی پانی کا انتظام ہو، اور سامنے سے آپ کو کوئی ایسا پرندہ یا جانور جاتا ہوا دکھائی دے اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس صورت میں بھی آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن صحابہ کرام اس آزمائش پر پوری طرح سے اترے۔ جیسے آپ کو اس دن وہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی نے جب شکار کیا تو اللہ کے رسول نے پہلے پوچھا تھا کہ جو حالت احرام میں تھے ان لوگوں سے کہ کہیں تم نے اشارہ تو نہیں کیا تھا اس شکار کی طرف؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تب اللہ کے رسول نے اس گوشت کو جائز قرار دیا تھا کہ تم کھا سکتے ہو, اور خود اللہ کے رسول نے بھی اس میں سے تناول فرمایا تھا. تو یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ انسان راستے میں ہو, بھوکا بھی ہو, اس کے پاس سامان کچھ نہ ہو کھانے پینے کا, کوئی دوسرا بھی اس کو کھلانے والے نہ ہو, اور شکار اس کے سامنے سے گزر رہا ہو اور وہ پھر بھی شکار نہ کر سکتا ہو. اسی لیے اس کو جرم بھی کہا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی جانور مارے گا تو اس کے لیے پھر کچھ کفارہ دیا گیا. اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ کام کر گزرے تو اس کے برابری پر اس کو کچھ اور چیز دے دی جائے, اسی لیے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے. تو اس کا جو کفارہ بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کر لو تو جو جانور مارا ہو اسی کے برابر ایک جانور تمہیں قربان کرنا ہوگا, نظر دینا ہوگا, یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, یا پھر کچھ روزے رکھنے ہوں گے تاکہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا, جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو, اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم اس احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. سمندر کا شکار ہمارے لیے حالت احرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جائز ہے, جس کو ہم سی فوڈ کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور ہم پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں بھی سمندر کا شکار جائز کر رکھا ہے. کیونکہ اس زمانے میں لوگ کشتیوں سے بھی سفر کر کے آتے تھے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ممالک سے بھی کچھ عرصے پہلے تک شپ چلا کرتے تھے حج کے سفر کے لیے, اور یہ سفر ایک ایک مہینے کا ہوا کرتا تھا. اب ایک مہینے کے عرصے میں اگر, کیونکہ وہاں تو خشکی کا راستہ بھی نہیں ہے, کہیں سے کوئی مدد آنے کی امید بھی نہیں ہے, تو لہذا اگر کوئی انسان کھائے تو کیا کھائے. تو اس لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا, چاہے آپ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو, دونوں صورتوں میں جائز ہے. ایک غزوہ سیف البحر کہا جاتا ہے, جس کو اس میں تقریباً 300 صحابہ تھے. یہ لوگ راستے سے گزر رہے تھے تو کھانے پینے کا ان کا سامان سارا ختم ہو گیا تھا. انہوں نے راستے میں دیکھا کہ سمندر سے ایک بڑی مچھلی نکل کر وہاں آئی, اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ پورے صحابہ کے لیے, جو اتنا لشکر تھا سب کے لیے, کافی ہو گئی. ان لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت کھایا, ساتھ میں کچھ چیزیں محفوظ بھی کر لیں, یعنی گوشت کو تھوڑا سا محفوظ بھی کر لیا راستے میں کھانے کے لیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کا جو ڈھانچہ تھا وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ انہوں نے اس کو کمان کی صورت میں نصب کیا, تو اس میں سے پورا لشکر بھی گزر گیا, اتنی بڑی وہ مچھلی تھی. تو وہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے لیے سمجھے کہ ایک تحفہ تھا ان لوگوں کے لیے. جب ان لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول سے ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو جائز قرار دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مردار ہم پر حرام ہے, لیکن مچھلی یعنی جو سمندر کے جانور ہوں گے وہ ہمارے لیے جائز ہے. لیکن اس میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو اسی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا, اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے, خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگو, جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی اگر تم غور کرو تو ہو سکتا ہے بظاہر تمہیں جو ناپاک چیزیں ہیں وہ اچھی لگ رہی ہوں, لیکن وہ اچھی نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا, جو ہمارے لیے چیزیں جائز نہیں رکھی, اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے منع کیا ہے. تو ناپاک کتنی بھی کثرت سے ہمارے سامنے موجود ہو, لیکن وہ ہمارے لیے پاک نہیں ہو جائے گی اس کی کثرت کی وجہ سے. حلال کی کمائی کے 100 روپیے بہت بہتر ہے بہ نسبت حرام کے 500 روپیے سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال اور طیب مال پسند ہے, خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لہذا جو پاکیزہ مال ہے اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسوؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں, لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر کھول دی جائیں گی, اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا, وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. ہر دفعہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اکثر آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں, اس وقت صحابہ کرام کے وقت بھی موجود تھے, کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل عجیب عجیب اور فضول سوالات کرتے تھے, کچھ منافقین بھی ہوتے تھے, کچھ اہل کتاب میں سے بھی ہوتے تھے, تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے فضول اور عجیب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے, جن کی نہ دین میں ضرورت تھی, یعنی دینی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی, اور نہ ہی دنیاوی معاملے میں اس کی ضرورت تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایک مجمع میں ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا اصلی باپ کون ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے, جن کے بارے میں یعنی کچھ ایک صحابی تھے جن کو لوگ کچھ الزام لگایا کرتے تھے, تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی پوچھ لیا اللہ کے رسول سے مجمع میں ہی کہ میرے والد کون ہیں. اللہ کے رسول نے نام بتا دیا. ان کو دیکھ کر ایک دوسرے صحابی بھی پوچھنے لگے کہ میرے والد کون ہیں, انہوں نے بھی اللہ کے رسول نے ان کو بھی نام بتا دیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب بار بار صحابہ سوال کرنے لگے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور غصے سے منبر پر تشریف لے کر کہنے لگے کہ پوچھو تم کو مجھ سے کیا سوال کرنا ہے. جب لوگ اس بات کو نہیں سمجھے کہ اللہ کے رسول ناراضگی کی وجہ سے چلے گئے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں, تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اور ہم راضی ہوئے اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے, محمد ہمارے رسول ہیں, اور دین اسلام ہمارا اسلام ہے. تب جا کر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نارمل ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے یا ہم پر ہر سال حج فرض کیا گیا ہے. اب آپ نے کچھ جواب نہ دیا, انہوں نے پھر پوچھا, آپ پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پوچھنے پر اللہ کے رسول نے جواب دیا, تم پر افسوس ہے, اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے, پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال سے منع کرتے تھے, کسی چیز کی کھوج لگانے سے منع کرتے تھے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی, اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں, انہیں ضائع نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے, ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کی ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو, لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاؤ. تو ان دونوں احادیث اور تمام واقعات سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بلا وجہ کے سوالات کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز ہماری سمجھ میں بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم جان بوجھ کر اور مزید معلومات کے لیے کھوج لگانے لگتے ہیں. تو قیل و قال سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت میں یعنی بنی اسرائیل نے سوالات کر کر کے پریشان کر دیا تھا. کون سا واقعہ جس میں ان کی قوم نے بار بار ان سے سوالات کیے تھے؟ جی جزاک اللہ خیرن, گائے کا واقعہ. کتنے سوالات کیے تھے نا, کیسی ہے, کون سی ہو, کیا کرتی ہو, رنگ کیسا ہو, صحت مند ہو, بوڑھی ہو, جوان ہو, اتنے سوالات کیے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ سوالات کرنے سے ہم اس حکم سے بری کر دیے جائیں گے, لیکن جتنے سوالات کرتے گئے اتنا ہی وہ اس میں گھرتے چلے گئے اور ان کے اوپر شریعت سخت کر دی گئی. تو بلا وجہ کے سوالات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے, نہ صاحبہ, اور نہ وسیلہ, اور نہ حام, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں, اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور آؤ پیغمبر کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے, خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں, اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ جو چار نام لیے گئے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے یہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو۔ یہ لوگ اس کا کان کاٹ دیتے تھے، یعنی چیر دیتے تھے، اور اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب نہ اس پر کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ جس کھیت میں چرنے چلے جائے، اس کو اس کھیت سے واپس بھی نہیں لیا جا سکتا تھا، اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پی لے، اس کو وہاں سے واپس نہیں ہٹایا جا لا سکتا تھا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کیے تھے، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا۔ اب جو جانوروں کو خود انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اب اس سے وہ کام نہ لیا جائے بلکہ خود انسانوں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا جائے، تو یہ تو الٹا ظلم ہو گیا نا۔ تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، کہ اب یہ جانور نہ اس سے وہ سواری کر سکتے اس کے اوپر، نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے، نہ اس کا گوشت کھا سکتے۔ جیسے آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی جو گائیں ہیں ہمارے ملکوں میں، وہ گھومتی پھرتی ہیں، انہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کو ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، بلکہ گائے کو تو وہ گائے ماتا ہی کہتے ہیں۔ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے، یا کسی بیماری سے شفا پانے، یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر وہ شکرانے کے طور پر دیا کرتے تھے، یا بطور شکرانہ پن کر دیا کرتے تھے۔ اور جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خود ساختہ طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے تھے، اور ان خود ساختہ طریقوں کو اس پر ترہ یہ کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، کہ اس کا حکم ہمیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے تھے ایک طرح سے۔ وسیلہ اس کو کہتے کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر بکری پہلی دفعہ مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اور اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا نام وسیلہ تھا۔ اسی طرح حام، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ خود اس کی خدمت کرنے لگتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا جو شرک میں وہ لوگ مبتلا ہوئے تھے۔ تو کسی بھی چیز کو اللہ کے نام پر اس طرح سے کر دینا، یہ چیز بھی شرک میں آ جائے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بہت ہی بہترین اصول دیا گیا ہے، اور یہ فارمولے پر اگر آج ہم مسلمان عمل کرنے لگے نا، تو یقین جانیے کہ ہمارے 90% کام سنور جائیں، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور دنیا کے لیے بھی اصول بہت اچھا ہے، بہت ہی بیسٹ اصول ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ لیکن ہمارا تو معاملہ ایسا ہے نا کہ ہم کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ دوسروں کی ہوتی ہے، ہم کو اپنے عمل کی فکر نہیں ہوتی۔ اور آج ہم میں سے ہر کوئی اسی اصول پہ زندگی گزار رہا ہے، سوائے چند ایک کے۔ ہر ایک کو دوسرے کی فکر پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے میری بھابھی ایسی ہے، کوئی کہتا ہے میری نند ایسی ہے، ساس کو بہو کی فکر، بہو کو ساس کی فکر، ایک خاندان والوں کو دوسرے خاندان کی فکر، پڑوسیوں کو پڑوسی کی فکر کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسن نے فلاں چیزیں خرید لی، یہ چیز خرید لی، وہ چیز خرید لی، میں نے تو خریدی نہیں، فلاں پڑوسی کے یہاں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، بہت آوازیں آتی ہیں، خوب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہماری پڑوسن ایسی ہے، ہمارے فلاں رشتے دار ایسے ہیں، فلاں رشتے دار کا کیا ہوگا۔ اور بات کی شروعات ہی جو ہم کرتے ہیں نا، ہماری شروعات ہی ہوتی ہے ہمدردی سے، ہائے بیچارہ، ہائے بیچاری، ہائے میری بہن۔ یہ جو بیچارہ کا لفظ ہے، اور ہم جو دوسروں کو بیچارہ کہتے ہیں، تو ہم اس طرح سے دیکھا جائے تو ہم اپنے غرور نفس میں مبتلا ہیں، ہم اپنے آپ کو ہم بہت سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو ہم کچھ کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اور بیچارہ کہہ کے، ہمدردی ظاہر کر کے، ہمدردی جتا کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے آتا ہے نا کہ اپنی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر نہیں آتا، اور اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ اپنے لیے سب اچھا ہی اچھا، اور دوسروں کے لیے سب برا ہی برا، میں بہت اچھی ہوں، ساری خامیاں کس میں؟ سامنے والے میں ہیں۔ تو دوسرے کوئی کچھ بھی کرے، ان کے بگڑنے سے یا ان کے اوپر ڈسکشن سے تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تم اپنی فکر کرو، تم اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنی تربیت کرو، اپنا تزکیہ کرو. اگر تم اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ کرو گے، یہ چیز تمہیں ہی فائدہ دے گی. تو ہمیں ظفر کے اس شعر پر عمل کرنا چاہیے کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنی خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو اپنی برائیوں کے بارے میں دیکھیں کہ مجھ میں کیا برائی ہے. اب اگر میں اپنی برائیوں کی طرف دیکھوں گی تبھی تو مجھے برائیاں نظر آئے گی نا اپنی. میں اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لوں اور دوسروں کے لیے آنکھیں کھلی رکھوں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ اللہ کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں تو ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جب موت کے وقت وصیت کا کہا جا رہا ہے، اور یہ وصیت بھی وہی والی وصیت شمار ہوگی جو 1/3 کی ہوگی، کیونکہ حصے داروں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. اب اگر کوئی شخص سفر میں ہو، اب اس کا بزنس ہو، اور بزنس ہو سکتا ہے بہت طرف پھیلا ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مختلف بینک اکاؤنٹس ہو اور مختلف بینک اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ رکھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کی اولاد دور ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ حالت سفر میں ہی وہاں کے لوگوں میں سے کوئی دو عادل گواہ لے لے گا، اور پہلے وہ مسلمان گواہوں کو ڈھونڈے گا. مسلمان گواہ نہ ملے تو غیر مسلموں کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور پھر ان کو وہ گواہی کے لیے طلب کر کے ان کو بتائے گا کہ اس کی کیا جائیداد اور کیا مال ہے اور کہاں کیا دینا ہے، یعنی 1/3 میں سے اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو. اب جب یہ دو گواہوں کو بلایا جائے گا اور جو گھر کے لوگ ہوں گے، جو اس میت کے وارث ہوں گے، ان کے سامنے گواہی دیں گے کہ آپ کے والد نے یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے یہ وصیت کی یا یہ ان کی چیزیں تھیں. اب اگر گھر والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو گواہی دینے والے ہیں کچھ چیز چھپا رہے ہیں، اور ہمارے والد کا کچھ اور مال بھی تھا جو ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کی کہنے کی بنا پر، تو اس محلے سے اور مزید دو لوگ ایسے کھڑے ہوں گے اور وہ گواہی دیں گے اور قسم کھائیں گے کہ نہیں، یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور یہ مال کم بتا رہے ہیں، کچھ اور زیادہ مال تھا. تو یہ طریقہ کار بتایا گیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور کسی کے خلاف ناانصافی نہ ہو. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا. اور اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کا سلسلہ یعنی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خون اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خون سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، اے رب، ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خون نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی پورے ہر طرح سے دلیل دے دی گئی، کہ جو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، یا مریم اور عیسیٰ اور اللہ کو عقیدہ تثلیث بنا دیا ہے، تو اس کی تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو وہ خود اس بات سے انکار کریں گے کہ میں انہیں ایسے کیسے حکم دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندگی کے بجائے میری بندگی کریں۔ پھر یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں جب تک ان کے درمیان تھا ان کو جانتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا نگران تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول غیب کا علم نہیں جانتے، جتنا ان کو دیا گیا ہے بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر یہ والی آیت کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 118، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں یہی آیت کا بار بار ذکر کرتے رہے، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک رکعت آپ نے پوری اس میں جو ہے یہی آیت تلاوت کی، اور آپ روتے جاتے تھے، اور آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ یہ آیت کو اللہ کے رسول بار بار تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ پھر سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، تو یہ ایک ایسی خوبی ہے جو سچائی والی خوبی ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، تو سچ بولنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اور یہ چیز زبان سے انسان کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا لقب بھی صدیق کیوں پڑا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی، چاہے اسے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، ہر دفعہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ معراج کے موقع پر جب سب نے جھٹلا دیا، تب ابو بکر صدیق نے گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر روزانہ فرشتہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور آسمان کی خبریں لاتا ہے تو ہم جب اس پر یقین کرتے ہیں، تو ایک دن اگر اللہ کے رسول آسمان پر چلے گئے تو ہم اس کی تصدیق کیوں نہ کریں گے؟ تب اللہ کے رسول نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا کہ سچ بولنے والے۔ ہم غور کریں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا نام کس میں لکھا جائے گا، سچوں میں یا اللہ نہ کرے کہ کبھی جھوٹ کبھی سچ۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کہہ دیتے ہیں نا، کہ جس میں یعنی چھوٹا سا دنیا کا ہمارا نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے ہم وہ نقصان بھی گوارا نہیں کرنا چاہتے اور جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہ دنیا میں فائدہ ہو دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام خباستوں کی ماں، اور سچ سچوں کو ہمیشہ ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہذا ہمیشہ سچ بولتے رہیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند رہے. تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں. سورہ انعام بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. سورہ انعام یہ مکی سورت ہے, اور ابھی تک جتنی سورتیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی تک مدنی سورتیں تھیں اصل میں, سوائے سورہ فاتحہ کے, اور مدنی سورتوں میں سارے احکام ہی احکام تھے, لیکن یہاں مکی سورت کی شروعات ہوئی ہے. سورہ انعام مکی سورت ہے, اور اس کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی, اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ نازل ہوئی تو سارے فرشتے ہی فرشتے تھے جن کی تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے زمین گونج رہی تھی, اور پوری کی پوری سورت ایک ساتھ بیک وقت نازل ہوئی سوائے چند آیات کے. اسے جو ہے انعام کہتے ہیں, عربی زبان میں انعام مویشی کو کہا جاتا ہے, اور اردو میں ہم جو کہتے ہیں انعام, انعام ایک الگ چیز ہے اور انعام ایک الگ چیز ہے. تو ہم کو قرآن کی سورتوں کا جو تلفظ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم انعام کہہ دیتے تو بالکل الگ معنی ہو جائیں گے, کیونکہ انعام کے معنی الگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے, روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں, پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے, مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک رب آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے, اور جو برائی بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. یہاں پر ظلمات اور نور کا لفظ آیا ہے. ظلمات پلورل میں آیا ہے اور نور سنگولر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت کے اندھیرے یا پھر شرک کے اندھیرے بہت زیادہ ہے, اور روشنی صرف اور صرف ایک ہے, جو کہ کتاب کی روشنی ہے یا پھر دین اسلام کی روشنی ہے. دوسری اہم جو اہم بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالی نے جو وقت مقرر کیا ہے کہ ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے. ایک مدت اس سے مراد تو یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہماری ہے اور اس میں ہم کتنے دن زندہ رہیں گے, اور دوسری مدت یہ ہو سکتی ہے کہ جو عالم برزخ کا وقت ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی, اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ کوئی انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو, چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے, اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ دین کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، اور جو بھی مذاق اڑاتا ہے اس کا آخر میں یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو مذاق اڑا رہا تھا وہی غلط تھا۔ اور بعض اوقات لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس انجام ان کے انجام پر غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیتے، الٹا آج ہماری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے کہ پرانے پرانے آثار قدیمہ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان سے اپنے تعلق کو جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے موہنجو ڈارو اور کڑپا وغیرہ جو علاقے ہیں، جب ان کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے کچھ چیزیں جو برتن وغیرہ نکلے یا کچھ ایسی جو سویلائزیشن جو تھی ان کی، جو اس کے آثار نکلے کہ کیسے ان کے شہر تھے اور کیا تھے، تو اس علاقے میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ اب ان مسلمانوں نے ان آثار قدیمہ کی کھدائی سے جو نتیجہ خز کیا تو کہنے لگے کہ دیکھا ہمارا تو جو مل رہا ہے، یعنی جو ہمارا ہماری ویو لینتھ جو مل رہی ہے، یہ جو ہماری کیمسٹری مل رہی ہے، یا ہماری جو جڑیں ہیں وہ تو موہنجو ڈارو اور کڑپا سے ملتی جلتی ہیں، اب ہم اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، ہماری تو جینس میں ہے یہ۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان آئے یہ مسلمان عرب سے آئے، تو مسلمانوں کے اقدار سے ہماری کوئی کیمسٹری نہیں ملتی ہے، بلکہ ہماری کیمسٹری کس سے مل رہی ہے؟ اس آثار قدیمہ کے آثار سے۔ یعنی اس پر وہ فخر جتا رہے ہیں کہ ہم تو موہنجو ڈارو اور کڑپا کے رہنے والوں کے ان کے ہم لوگ ہیں، اور یہ جو اسلام آیا تھا تو یہ تو عرب سے اسلام آیا، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کے جیسے اقدار وہ اپنانا بھی نہیں چاہتے۔ تو جہاں سے ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا، عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ عبرت چھٹانک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے، تو وہ اپنے کلچر کو ان قوموں سے جوڑ رہے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمان قومیں تھیں یا جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ جو آتے نا کتب علی نفس رحمہ، ایک حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اور واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تو کب کے اللہ کے غضب میں گر چکے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں پر یا ایسے جرائم پر پکڑتا رہتا تو دنیا میں کوئی آج زندہ ہی نہ رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہم کو ہماری سب کی رسی دراز کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اس کو نہیں مانتے، جب قیامت کے دن وہ سب دیکھ لیں گے تب ان کو حقیقت کا حال معلوم ہوگا، لیکن آج وہ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی تو اس وقت کوئی فائدہ دے گی وہ چیز؟ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ جب آنکھ کھلی گل کی موسم خزاں کا تھا، تو اس وقت آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اصل آنکھیں کب کھولنا ہے؟ آج کھولنا ہے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس رب کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے۔ تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ یعنی اس قرآن کو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، تو اصل جو تعلیم ہو سکتی ہے وہ وحی کی تعلیم ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح جو ہے وہ اوپر سے بھیجی آسمان سے، لہذا اس کی تعلیم کا جو انتظام کیا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہی کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو ہمارے لیے جہاں سے ہم کو ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن ہے، جو کہ وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچان ہے، یہ پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یہاں پر ظالم ان کو کہا گیا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اور جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے۔ فجور، آپ دیکھیں جو انتہائی جو سخت بدعمل اور سخت نافرمان جو ہوتا ہے انسان، تو اس کو فجور کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہر طرح کے گناہوں میں جو ہے گھر گیا ہو۔ ایک جو جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عمل جس سے جہنم میں اس شخص کی بانچیں چیری جائے گی، یہ وہ شخص ہوگا جو جھوٹ بولتا تھا۔ تو سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اللہ پر بہتان لگایا جائے اور وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کی جائیں جو اللہ تعالی نے بیان نہیں کی۔ اور آج جتنے جو آج کل جو جتنی بدعات اور رسم و رواج منائے جاتے ہیں وہ سب کے سب دراصل کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ گھڑنا ہوا، کیونکہ کفار مکہ بھی اسی قسم کے رسم و رواج، اسی قسم کی بدعات میں گھرے ہوئے تھے۔ اور ان سارے رسم و رواج کو ترہ امتیاز یہ تھا ان کا کہ ان سارے رسم و رواج کو وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانی کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ یعنی آج جن پر ان کو بہت سہارا ہے، جن سے امیدیں بندھی ہوئی ہیں، جن کے سہارے پر یہ چلتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سارے شریک گم ہو جائیں گے، اور جس جھوٹے سہارے کا انہوں نے جو سہارا پکڑا تھا، جس جھوٹ کا، وہ سارے کے سارے سہارے گم ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسی مثالیں ہیں جیسے جھاگ کی مثال سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو سمندر پر جھاگ آتا ہے یا جب ہم پانی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جھاگ آتا ہے، تو وہ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ بالکل بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی یعنی کچھ اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں نے جھوٹے سہارے تھامے تھے وہ سارے سہارے گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں کھلی نہیں رہتی اور نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ اللہ کی باتیں سن کر، یعنی قرآن کی آیتیں سن کر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے جب دو لوگوں کی باتیں ہوئیں، ابو جہل اور ایک شخص کی، اخنس بن شریک کا ذکر آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اخنس بن شریک نے پوچھا ابو جہل سے کہ تم یقین رکھتے ہو کہ یہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر 1% بھی شبہ نہیں ہے، کیونکہ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتا، وہ جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن کیا ساری اچھائیاں انہی کے خاندان میں چلی جائیں اور ہمارے لیے صرف چھوٹے موٹے کام رہ جائیں؟ اس بنا پر اس نے نہیں مانا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان آنکھوں سے نشانیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، یہ ساری نشانیاں ہی تو اللہ تعالیٰ کی، ان کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کر سکتے ہیں، لیکن لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے اور ان کے کانوں میں وکرا، یعنی بوجھ ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے فزیکلی اندھے اور بہرے نہیں تھے، لیکن یہ لوگ بصیرت سے محروم تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر بصیرت کی نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ حالت کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ جیسے آتا ہے نا، ایک شعر بھی آتا ہے، بہت ہی مشکل شعر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے سے غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گے، اور سمجھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر اچھی بات کی جا رہی ہے تو اس نصیحت سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی چیز سے عبرت دلائی جا رہی ہے تو اس سے عبرت حاصل کی جائے، نہ کہ اس کو صرف ایسی ہنسی مذاق میں پڑھ لیا جائے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا، تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو ساری حقیقت کا سامنا جب ہوگا تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کیا ہوئے، ایک جملہ آتا ہے نا جس میں کہ اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والوں کا حال اس وقت یہی ہوگا جب وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یقین نہ کیا تھا، آخرت کو نہ جانا تھا، اس وقت ان کے پچھتاوے اور حسرت کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت وہ افسوس کریں گے، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ تو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، اس وقت افسوس کرنے سے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ فرتنا، یعنی ہم نے کمی کی، اور حسرت کریں گے۔ یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس، ہم سے اس معاملے میں بڑی تقصیر ہو گئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں، پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یہاں پر یقین سے بات کی گئی کہ یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کا جھوٹ قرار دیا۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اللہ کی ملاقات، دراصل یہی جو اللہ تعالی سے ملاقات کا جو ڈر ہے یا ایک شوق ہے، یہی انسان کو نیکیوں پر اکساتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے چہیتے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، اولاد، شوہر، بیوی، اب انسان جو ہے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اور انہیں ان سے ملنے کا شوق ہی ان کو، جب اگر کہیں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یا کئی دن کے بعد ایک دوسرے سے ملیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ملاقات کا شوق ہی انسان کو کیا کرتا ہے، ہر کام کرنے پر اکساتا ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیارے آنے والے ہیں، وہ اپنی تھکان کو چھوڑ کر وہ سب اس کے لیے کام کرے گا، اس کی پسند کی ڈشز بنائے گا۔ تو یہی جو مسئلہ ہے، یا یہ چیز اسی پر اپلائی کریں کہ اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہوگا، تو ہم ہر وہ کام سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے۔ تو وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلائے رکھا، یا جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہ تھا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے، یہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے، کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج ہمارے یہاں پر تو جو ایکچولی دیکھا جائے تو ہم اتنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، اور نوجوان نسل تو یہ سوچتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ابھی صرف 18 کے ہیں، ہم تو ینگ ایج میں ہیں، بڑھاپا تو ہم پر آئے گا نہیں، لہذا جو چاہو کرو۔ اور ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو جس طرح انجوائے کرنا انجوائے کرتے ہوئے گزارو، دوبارہ کس نے دیکھی جوانی۔ پھر ہماری عبادت کو یا دین کو بڑھاپے کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن آپ خود مجھے بتائیں کہ یہاں جو سوال بتایا گیا، خاص طور سے عمر کے متعلق سوال ہے، اور خصوصاً جو ینگ ایج ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں سے کوئی حصہ بھی، چاہے وہ ان کی ینگ ایج والا حصہ ہو یا ان کے بڑھاپے کا حصہ ہو، کوئی بھی حصہ ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ہر زندگی کے پورے حصے سے فائدہ اٹھائیں گے، نیکیاں کشید کریں گے، تاکہ کل جب اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے ملاقات ہو تو اپنی زندگی پر انہیں افسوس نہ ہو۔ دوسری اہم بات جو یہاں بتائی گئی کہ اس وقت انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے، جس نے جو کام کیا اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود انسان کو اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہوگا، کہاں یہ کہ وہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائے۔ تو جس نے جس کو گناہ کی طرف دعوت دی تھی، دوسرے کے گناہ کا بوجھ بھی اسی کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو بہت محتاط زندگی گزارنی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم تو اپنا ہی نہیں اٹھا سکیں گے، دوسروں کا ہم کہاں سے اٹھائیں۔ پھر ممل حیات دنیا اللہ لعبوں و لہو، کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہی زیادہ بہتر اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو سمجھدار وہ ہے، جیسے حدیث کا مفہوم آتا ہے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور تھوڑے رزق پر قناعت کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، اور نادان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور جو دنیا کی حرص و حوث میں لگا رہتا ہے اور بعد کی زندگی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نزدیکی، اللہ کے رسول کے نظر میں وہ شخص عقل مند ہے جو دنیا پر قناعت کر لے، تھوڑی سی زندگی پر، تھوڑی سی چیزوں پر قناعت کر لے، اور آخرت کے لیے کچھ فائدہ مند کام کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا کو چاہا اس نے آخرت کا نقصان کیا، بس باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اور ایک مثال جو ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے، اور مثال یہ ہے کہ کبھی آپ سے کہا جائے کہ اچھا ایک بہت ہی خوبصورت محل ایک تعمیر کر کے دیا جا رہا ہے، گھر آپ کو خوبصورت، اور لیکن تھوڑے دن آپ کو انتظار کرنا ہوگا، تھوڑے دن کے لیے آپ کو یہ ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کرنا ہے یا پرانے گھر میں گزارا کرنا ہے، تو کیا آپ اس خوبصورت محل کے لیے چند دن اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گزارا کرنا گوارا کریں گی؟ ہم میں سے ہر کوئی کیا چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا نا کہ ٹھیک ہے تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے، صرف تھوڑے دن تکلیف اٹھانا ہے، اس کے بعد تو اتنا خوبصورت محل ملنے والا ہے، تو بس یہی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے کہ آج اگر تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اگر نیند قربان کرنا پڑتا ہے یا پھر مال اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں، تو کوئی بات نہیں، جیسے ایک کسی کا مشہور قول بھی بتایا جاتا ہے نا کہ سکون آرام اور اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، وہ انہیں کیسے پائیں گے جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے، تو اطمینان اور سکون تو انشاءاللہ ہم جنت ہی میں حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی مرضی کے کام کرتے رہیں اور چند چیزوں پر، تھوڑی چیزوں پر ہم قناعت کر لیں۔ ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایک خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمیشہ ان کا وہ واقعہ یاد رہ گیا ہے، دیکھیں کہ جب کچھ وقت ایسا آیا تھا کہ جب چیچنیا اور بوسنیا میں حالات بہت خراب تھے، تو کچھ خواتین نے اپنا زیور دیا اس میں، ایک خاتون نے اپنے شادی کا پورا پورا زیور، اور معمولی نہیں تھا، بہت زیادہ زیور، پورا کا پورا دے دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھئی آپ اتنا پورا زیور کیسے دے رہی ہیں، آپ کے پاس تو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے زیادہ پہنا دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے وہ جذبہ، اور یہ ہوتا ہے وہ یقین، کہ جس میں انسان کو یقین کامل ہو کہ آج اگر میں دے رہی ہوں اللہ کی راہ میں تو یقیناً مجھے اس سے کئی گنا بڑھ کر مل جائے گا۔ آج تو میں آرٹیفیشیل جیولری سے بھی کام چلا سکتی ہوں، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی کیا کہے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا نا کہ اچھا ان کے پاس تو زیورات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیز کام آئے گی، جیسے کہ عید کے موقع پر اکثر ایسا ہوتا تھا جب اللہ کے رسول نے الگ سے خواتین کو خطبہ دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عورتوں، جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ اس میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، تم ناشکری کرتی ہو اور غیبت کرتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال پھیلایا ہوا تھا اور خواتین اپنے زیورات اس میں ڈالتی جا رہی تھیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رومال سمیٹ لیا جس میں عورتوں نے اپنے چھلے، اپنے جو بھی زیورات پہنی تھی وہ ڈالی، اور یہ کون سا دن تھا؟ عید کا دن تھا۔ تو اتنا جو ایسا دل ہونا چاہیے کہ یہ نہ سوچے انسان کہ اس کو وہ چیز بہت ہی پیاری ہو، کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سمجھدار ہے وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور تھوڑے رزق پر قناعت کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، ختم ہو جائے گی، اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ بھی رہے گی، پائیدار بھی ہوگی، اور نفع اور نقصان کے لحاظ سے وہی ہمارے لیے فائنل ہوگی۔ تو اس زندگی کی ہم فکر کریں۔ ایک اور ایک چھوٹی سی کہانی کی صورت میں کسی نے بات کو پیش کیا تھا، دارالسلام کی بک میں شاید موجود تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک کارپینٹر تھا، یا کارپینٹر سمجھ لیں یا انجینئر سمجھ لیں، جو بھی، بہرحال تو کسی اپنے مالک کے پاس کام کرتا تھا۔ اب یہ کارپینٹر بہت تھک گیا کام کرتے کرتے، گھر بناتے بناتے، اس نے اپنے مالک سے آ کر کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اور میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آرام سے آپ مجھے فارغ کر دیں اس جاب سے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اتنا کام کیا میرے لیے، ایک کام اور جانے سے پہلے کر دو، ایک گھر اور مجھے بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ انکار نہیں کر سکا، اور اس نے سوچا کہ جہاں میں نے اتنے کام کیا مالک کے، یہ بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس نے پہلے سے آرام کی ٹھان لی تھی، اب اس کا دل اس کام میں نہیں لگا، اس نے بہت ہی بے دلی سے وہ کام کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب مجھے یہ جاب چھوڑنی ہے، لہٰذا کوئی باس پورس کا تو خطرہ ہے نہیں۔ لہٰذا اس نے بہت ہی بے دلی سے کام کیا اور بالکل ہی بیکار سا اس نے گھر بنا کر دیا۔ جب گھر بنانا کمپلیٹ ہو گیا تو اپنے مالک کے پاس آیا، اس کو اس کی چابی دی اور کہا کہ یہ لیجئے، میں نے آپ کا آخری کام بھی پورا کر دیا، اب مجھے آپ فارغ کر دیں۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چابی اس نے لے کر اسی نوکر کو دے دی اور کہا کہ یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنانے کو کہا تھا، تمہارے اپنے لیے، لہٰذا یہ چابی تم رکھو، یہ گھر تمہارا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نوکر کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کو یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ گھر میرے ہی لیے ہے۔ انسان جو بھی چیز اپنے لیے بناتا ہے وہ کیسی بناتا ہے؟ اچھی نا۔ تو اب اگر اس کو معلوم ہوتا اس نوکر کو کہ یہ گھر میرے ہی لیے بننا ہے، تو اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو اس کو اچھا بنا لیتا۔ تو یہی انسان کے عمل کا حال ہے کہ آج جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اور جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں ہم اس کو بعض اوقات اس طرح سے بے دلی سے، سستی اور کاہلی سے کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں سستی اور کاہلی سے نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہوں بیکار والی چیز اللہ کی راہ میں دیں، کوئی نیک کام کر رہے ہوں اس کو احسن طریقے سے نہ کریں۔ تو یہ سارے عمل کیا ہے؟ دراصل ہمارا یہ گھر بن رہا ہے آخرت میں۔ اگر ہم نے اس کو اسی طرح سستی اور کاہلی سے انجام دیا تو ہمیں گھر بھی ایسا ہی روکھا پھیکا ملے گا، جس میں کوئی ڈیکوریشن، کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اور اگر آج ہم نے اچھے عمل کیے، احسنوں کا لفظ آتا ہے نا، تو ان کے لیے پھر نتیجہ بھی اس کا کیسے نکلے گا؟ بہتر اور خوبصورت بدلہ اس کا ملے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں دراصل وہ ہمارا ہی گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو ہم میں سے جو اچھا عمل کرے گا اس کو بہتر بدلہ ملے گا۔ ایک احسان والی جو حدیث بہت مشہور ہے نا، جو آپ نے سنی ہوگی ضرور، جبریل امین اس حدیث میں جو ہے، جبریل امین سوالات پوچھتے ہیں اور اللہ کے رسول جوابات دیتے ہیں۔ جب انہوں نے احسان کا پوچھا کہ احسان کیا ہے تو جواب دیا گیا کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہوا۔ تو ہمیشہ یہ فکر کرنا، غور و فکر کرنا اور یہ سوچتے رہنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ درجہ تو آج ہم میں نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے۔ کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ لا یدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں وہ بصیرت دے گا جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ لیکن عبادت کی خوبصورتی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کریں، تبھی ہماری عبادت میں اور خوشی اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ یہاں پر اللہ کے رسول سے بتایا جا رہا ہے، یا ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ دراصل جو اللہ کی آیت کا انکار کریں یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، دراصل یہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا، جو ابھی آپ کو ابو جہل اور اخنس بن شریک کا جو واقعہ بتایا تھا، کہ اس میں ابو جہل نے کیا کہا کہ محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے، محمد تو سچ بولنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اللہ کی لائی گئی تعلیمات کو جھٹلا رہا تھا۔ تو وہی اسی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، دراصل یہ تمہیں جھٹلانے کے ساتھ اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو تقاضے وہ لوگ کر رہے تھے معجزات کے، وہ معجزات پیش کر دیے جائیں، یا وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے اس پر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا دل کڑتا ہو، چونکہ آپ بھی تو انسان ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا دل کڑنا نہیں چاہیے ان کے مذاق پر، یا یہ جو تمہیں باتیں بناتے ہیں تمہارے لیے۔ جن کو نہ ماننا ہو وہ کسی بھی قسم کے معجزات دیکھ لیں وہ نہیں مانیں گے، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ بغیر معجزات کے بھی مان لیتے ہیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ یعنی اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حق بات کو وہی لوگ سنتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، یا وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ جو لوگ نہیں سن رہے اس کا مطلب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر وہ مردوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو سن کر بھی نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا غور سے سننا ایک بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ کوئی اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے غور سے سننا اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر ہمیں اکرمہ بن ابی جہل کے واقعے میں ملتا ہے کہ عرب کے لوگوں کا حال اس وقت بھی یہ تھا کہ جس وقت ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی اس وقت وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ اللہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ لفظ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس میں وہ اللہ پکارتے تھے۔ اور یہ واقعہ ہمیں جب اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے اس کے دوران بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب ابرحہ کا لشکر حملہ کرنے کے لیے وہاں آیا مکہ پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے جو دعا کی تھی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، اے اللہ یہ گھر تیرا ہے، لہذا تو ہی اس کی حفاظت فرما، میں ان مرغیوں کا اور بکریوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میں کرتا ہوں، اور یہ گھر تیرا ہے، اس کی حفاظت تو فرما۔ تو وہاں جو الفاظ ملتے ہیں وہ اللہ ہی کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بھی یہ تصور موجود تھا کہ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل سے نجات دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب وہ لوگ سمندر میں کسی طوفان میں گھر جاتے اس وقت اللہ ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں انسان کتنے بھی سرکش ہو جائے، کتنے بھی باغی ہو جائے، کوئی کتنا بھی تکبر میں مبتلا ہو، جب کسی پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جیسے کسی کا بچہ بہت بیمار ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس وقت اس کو یعنی وہ صرف اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں سے وہ فرار ہو گئے، کیونکہ ان کے بھی قتل کا حکم دیا جا چکا تھا، کیونکہ یہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف موجود رہے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، تو جب یہ فرار ہو کر وہاں سے نکلے اور کشتی میں سوار ہو گئے، جو جدہ پر اس وقت جو جہاز تھا اس میں سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے، اب عین بیچ راستے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں طوفان آ گیا، اور اس وقت کشتی میں موجود سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے، تو اکرمہ بن ابی جہل نے ان کے لیے یہی بات قابل غور بن گئی اور ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہی بات تو ہے جو وہ اللہ کا بندہ ہمیں اتنے سال سے بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تب وہ دل میں دعا کرتے ہیں اور دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو بچا لیا اور ان کی جان باقی رہی تو وہ ضرور جا کر اسلام قبول کریں گے، اور پھر وہ واپس جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام کے بہت بہترین بہادر سپاہیوں میں وہ شامل ہوئے، اور پھر آخر جہاد میں شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے، اگر کوئی غور و فکر کرے اور جس کی آنکھوں پر تعصب کا اور جہالت کے اندھیروں کا پردہ نہ پڑا ہو، تو وہ ضرور اس حق سے بہرہور ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے، قانون استدراج، کہ ڈھیل دینا، یا تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ قوم ہر طرح سے خوشحال ہو جاتی ہے، ترقی میں آگے بڑھ جاتی ہے، مال و دولت میں ہر طرح سے وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ قوم ترقی میں، خوشحالی میں، فراوانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے نہیں کرتی۔ جب وہ اپنے ان چیزوں میں خوب گھرے ہوئے ہوتے ہیں، مال و دولت میں، تب اللہ تعالیٰ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں یہ نہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جن کو بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تو ہم سے راضی ہے کیونکہ ہم کو تو سارے بیٹے ہی بیٹے ہیں, کیونکہ وہ بیٹوں کو کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس دولت خوب ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں دولت سے اپنے رزق سے نوازا ہے تو لہٰذا ہم کامیاب ہیں, اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے, اور وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم کو اچھا عہدہ مل گیا, خوبصورتی مل گئی, ہماری عزت بہت ہے دنیا میں, لہٰذا وہ سمجھتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے لہٰذا اس کی ہم کو عزت ملی. تو ایسے نہیں ہے, دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے آزمانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میری ان نعمتوں سے, میری ان عنایتوں سے یہ میرے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے, یہ اپنی ذات میں گم تو نہیں ہے, تکبر میں مبتلا تو نہیں ہے, اور پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو گناہوں کے باوجود آسائش کے دروازے کھل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کی قوموں کے ساتھ اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہیں اس کے باوجود بھی ان کے اوپر آسائش کے دروازے کھلے رہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا رب ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح بار بار ہم اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یہ اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اچانک آتا ہے, کبھی رات کے حصے میں, کبھی دن کے حصے میں, یا پھر جو زلزلے بھی آتے ہیں وہ بھی اچانک آتے ہیں, اور اکثر زلزلے تو رات کے تیسرے پہر آتے ہیں جب انسان سخت اور گہری نیند میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں ہمیں مسلم بنائے رکھے, تاکہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی حالات پیش بھی آئے تو ہم انفرادی طور پر اگر ہم ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے رہیں گے تو یہ عذاب ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو عذاب میں گھیرا بھی جاتا ہے, یعنی نافرمانوں کی وجہ سے جب اس قوم پر عذاب آتا ہے تو اس کے نیک لوگ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق اور ان کے عمل کے مطابق ہوگا. اور دلوں پر مہر لگانے سے مطلب یہاں پر ہے کہ ان کی جو بصیرت ہے یا ان کی جو قوتیں ہیں اس سے سوچنے سمجھنے کی طاقت ان سے سلب کر لی جاتی ہے, یعنی پھر وہ کوئی اچھائی کی بات نہیں سوچ سکتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پر چونکہ وہ لوگ آپ کا استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ طائف کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو ان لوگوں نے آپ کا بہت مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی شخص ملا تھا, نعوذ باللہ, ہم سرداران اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہیں دیے, اور وہ کہتے تھے کہ نبوت اگر دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی مالدار شخص کو یا کسی سردار کو یا پھر کسی لیڈر کو دے دیتا, انہیں کیوں دی نبوت. یا پھر وہ نئے نئے تقاضے کرتے تھے اللہ کے رسول سے, تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں ہوں, سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ میں تمہارے لیے معجزات نازل کر سکتا ہوں, اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. مجھے تو کیا حکم دیا گیا کہ صرف اس وحی کی پیروی کیے چلے جاؤ جو نازل ہو رہی ہے. پھر کہا گیا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا, کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اندھا اور آنکھوں والے سے مراد پھر وہی بات آتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں بلکہ بصیرت کی نظر رکھنے والا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس علم میں وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ وحی کے ذریعے سے نصیحت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وحی کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنا ہے، یعنی اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہوگا اور غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام ہوگا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس علم وحی کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرو، اور کس کو نصیحت کرو؟ جو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی بات کو پہلی ہی فرصت میں سمجھ لیتے ہیں، ان پر آپ کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا۔ ایسے بہت سارے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑا ہوگا کہ کسی سے آپ نے کوئی بات کہی ہو وہ فوراً مان گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتنے بھی آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھائیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو نصیحت انہیں کے لیے فائدہ دیتی ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہوں۔ جو لوگ پہلے سے اکڑ اور تکبر میں مبتلا ہوں ان کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ دوسری بات کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو رات اور دن اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ یہاں جو اس آیت کا پس منظر بتایا جاتا ہے کہ جو کفارہ نے مکہ اور سردارہ نے قریش تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹائیے، تب ہم آپ کی بات سننے آئیں گے۔ یہ جو عمار ہے، عمار جو وہ عین سے ہے، عمار ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان صحابہ کو جو کہ غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غریب تھے، تو کفارہ نے مکہ اور سردارہ نے قریش کہتے تھے کہ ان کو یہاں سے ہٹائیے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کی اور ہماری مجلس ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، تکبر میں مبتلا تھے۔ تو تب اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ نہیں، ان کو تو میں نہیں ہٹا سکتا، ان سے کہہ دو، اور میں ان کو کیوں ہٹاؤں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی صورت میں اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے احکامات کو مانا، جو رات اور دن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا تم سے ان کا کیا تعلق؟ تو لہٰذا ایک لیڈر کی جو ایک ذمہ داری وہ بتائی گئی ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بھی ہمیں یہی دیا ہے نا کہ تم میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو وہ کون ہیں؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں۔ اللہ کے نزدیک خوبصورتی اور مال و دولت معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ بلال جیسے لوگ ہوں، صحابہ، آپ کو معلوم ہے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، بہت زیادہ کالا رنگ تھا ان کا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو کیسی بڑی فضیلت دی کہ ان کا حال یہ تھا ماشاءاللہ کہ اللہ کے رسول نے ان کو مؤذن مقرر قرار دیا، ہر جگہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے۔ اب آپ تصور کریں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ان کفار مکہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ کی نظر میں کیسی حیثیت تھی آپ دیکھیں۔ تو جو اللہ کی نظر میں جج گیا وہی کامیاب ہو گیا، دنیا والے خوبصورت کہیں، کچھ بھی کہیں، نہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے اسے پھر کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بلال، کیا معاملہ ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے جنت میں سنی ہے، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ایسا تو کوئی عمل مجھے بظاہر اپنا نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب بھی اللہ توفیق دے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے، جس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ تو ہم چاہیں تو ہم بھی اس عمل، یعنی ان کے جو عمل تھے اس پر عمل کر کے ہم بھی اللہ کے نزدیک بہتر بن سکتے ہیں۔ اور جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کے پورے خاندان نے اسلام کے لیے بہت تکلیف اٹھائی، بہت ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کی مطلب والدہ پر بھی، جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو کہ سب سے پہلے شہید خاتون تھی اسلام کی، ان کے والد اور یہ صحابہ، ان سب نے بہت تکلیف اٹھائی اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول کا جب ایک دفعہ گزر ہوا وہاں سے، آپ نے دیکھا کہ ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تم جب تک یہ نہ کہو گے، یعنی محمد کا انکار نہیں کرو گے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کو ڈبکیاں دی جاتی تھی اور پانی سے نکالا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں کہا جاتا ہے ان کی جان چلی گئی. اور ایک روایت کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو دو ٹانگوں سے دو مختلف جانوروں کو باندھ دیا گیا اور دونوں جانوروں کو مختلف سمتوں میں بھگایا گیا. تصور کریں کیا حال ہوا ہوگا. تو یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچا، اس میں بہت قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی. تو یہ وہ صحابہ تھے جو غریب تھے، جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ سرداران قریش کہا کرتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ ذلیل لوگ، یہ کم رتبہ والے لوگ، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے. تب کہا گیا کہ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجہ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو گئے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اس طرح اللہ ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم سے مجبور ہو کر ان کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، تب وہ پریشان ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول غلطی سے، مطلب یعنی جان بوجھ کر یہ جملہ نہیں نکلا زبان سے بلکہ ان کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر یہ جملہ کہا گیا جبکہ دل جو ہے اس سے بالکل الگ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا جملہ کوئی کہہ دے جس میں دل میں اس کی نافرمانی نہ ہو تو اس پر کوئی مذائقہ یا پکڑ نہیں ہوگی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار تو اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بہت ہی بہترین آیات ہیں یہ، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کی گئی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے، زمین اور سمندر میں جو کچھ ہے، سب کا اس کو علم ہے. کوئی بھی بات کتنی بھی تاریک پردوں میں کی گئی ہو یا کوئی دانہ جو تاریکی میں ہو، سب کا اس کو علم ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کتنا بے بس ہے کہ ایک ہی درخت اگر لگا ہو اور اس درخت کے پتے اگر گر رہے ہوں تو کیا وہ انسان ان درخت کے پتوں کو گن سکتا ہے یا وہ جان سکتا ہے کہ کتنے پتے ابھی گرے اور کتنے پتے بعد میں گرے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی پتا جو درخت سے گرتا ہے لیکن اس کو اس کی خبر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف اور کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے جو آپ مکی صورتیں دیکھیں گی اس میں ایک خطبے کا انداز ہے اور اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت محسوس ہوتی ہے، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ کو پہلے توحید کی طرف بلانا تھا، اسی لیے وہاں پر اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ جو مکی صورتیں آپ دیکھیں گے اسی بنا پر، مکی صورتیں مختصر اور بہت زیادہ اثر رکھنے والی ہیں، اس کا انداز بالکل جدا گانا ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ جس حد تک خوبصورت اور جیسے بہترین ہو سکتے ہیں وہ اس کا اعلیٰ نمونہ ہے مکی صورتوں میں، اور مدنی صورتیں جو ہیں اس کی بنسبت آسان ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہیں، صورتیں بھی آسان ہیں، الفاظ بھی آسان ہیں، کیونکہ یہاں پر کسی کو اپیل کرنا نہیں ہے مدنی صورتوں میں، کسی کو قائل نہیں کرنا ہے، کنوینس نہیں کرنا ہے، جبکہ مکی صورتوں میں کیا کرنا تھا، جو کفاران عرب تھے ان کو کنوینس کرنا تھا، لہٰذا اس لیے وہاں کا انداز بیان بالکل مختلف آپ کو ملے گا مکی صورتوں کا۔ اور جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے پھر وہ مکہ کے علاقے میں نازل ہوئی ہوں یا راستے میں نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ ساری کی ساری مدنی کہلائیں گی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہاں پر مکی صورتوں کا خاص جو انداز آپ کو ملے گا کہ اس میں آپ کو بہت ہی پر اثر خطبہ نظر آئے گا آیتوں میں، یعنی جو آیتوں کا انداز ہے۔ اسی بنا پر جو عرب کے کچھ لوگ تھے وہ اس کی عربی کے اس قدر ایسے قائل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری چھوڑ دی تھی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا اور کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا، وہ بدوی عرب تھا، اس نے راستے میں ہی سجدہ کر دیا، کیونکہ جو آیتیں پڑھی جا رہی تھیں اس کا انداز اتنا بہترین تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس آیت میں جو فصاحت ہے اس کے آگے میں نے سجدہ کیا، کہ ایسی فصاحت عرب کے کسی کلام میں آپ کو نہیں ملے گی، جبکہ عرب اپنی عربی میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو خاص طور سے مکی صورتوں میں یہ انداز پایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بحر و بر میں کوئی کام ایسا نہیں، کوئی پتہ گرنے والا نہیں، لیکن اس کا اسے علم ہوتا ہے، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ دعا کے آداب یہاں بتائے گئے ہیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، کہ گڑ گڑا کر اور زاری کے ساتھ چپکے چپکے، تدعون تدرعا و خفیہ، تدرعا مطلب عاجزی اور خفیہ چھپ کر، تو تم اس سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ حدیث میں دعا کی ہمیں بہت اہمیت ملتی ہے، اور دعا کو عبادت بھی کہا گیا، ادعا ہو العبادہ، یا ادعا مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، یا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دعا کے لیے کیوں اتنی تاکید آئی ہے؟ کیونکہ دعا سے دراصل بندے کو اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور مجھے دینے والا، مجھے بخشنے والا کوئی اور ہے، لہٰذا یہ اس کی عاجزی ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان کی بندگی کا احساس ہوتا ہے، انسان کو اس کی بندگی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے، اور غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو جب دعا مانگے تو پوری ہوش و حواس کے ساتھ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور دل سے دعا مانگے، اور جس قدر کامل یقین سے دعا مانگی جائے گی اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اور دعا کے معاملے میں بھی ہم سب جانتے ہیں نا کہ دعا یا تو قبول کر لی جاتی ہے، یا کوئی بلائیں یا مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ٹال دی جاتی ہیں، یا پھر اس کو ذخیرہ کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا اجر بندے کو قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر بندہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن آج تو ہم بہت بے چین ہوتے ہیں نا، اور اکثر ایسے جملے کہتے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسے جملے کہنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم اومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاں ویزیق بعدکم بعث بعد انظر کیف نصرف الایات لعلہم یفقہون. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نقطہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. یعنی جو لوگ اللہ کی آیت میں بحث و مباحثہ کرتے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یا تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے؟ اگر کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہوں یا بحث کر رہے ہوں یا نقطہ چینیاں کر رہے ہوں، اعتراضات اٹھا رہے ہوں، تو ہمیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. یا اگر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حکمت دی ہے اور ہم بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکیں، تو اس صورت میں ہم وہاں بیٹھ سکتے ہیں. ادر وائز جس محفل اور مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہم کو وہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے. بعض اوقات ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، چار شادیوں کا یا پھر وراثت کا یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جنت اور دوزخ پر کئی لطیفے مشہور کر کے رکھے گئے ہیں، تو ایسی جگہ بیٹھنے سے پرہیز کریں جہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہو. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو مگن کر لیا ہے. اب ان کو کس ذریعے سے نصیحت کرنا ہے؟ کہ اس قرآن کو سنا کر ان کو نصیحت کرتے رہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہمیں کرتے رہنا پڑے گا، یعنی ایسا ہوگا کہ لوگ دنیاوی زندگی میں مست اور مگن ہو جائیں گے یا دنیا کی زندگی میں وہ لوگ مصروف ہو جائیں گے. ایک دائی کی کیا ذمہ داری ہے جو دعوت دین کا کام کرے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی جائے. اور جب تک ہم اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، یقین جانے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے. یعنی سورہ فرقان میں جو بتایا گیا ہے کہ جہاد کرو جہادن کبیرن، اس قرآن کے ذریعے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو لے کر اٹھیں اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں. اور قرآن پر عمل کر کے کس نے دکھایا تھا؟ یعنی قرآن کا جو چلتا پھرتا نمونہ تھے وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، تو کوئی اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. نہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی موجود تھے. تو یہ قرآن کوئی ایسی تھیوری، کوئی ایسی بک نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر اس کو بس صرف پڑھ لیں اور رکھ دیں. نہیں، بلکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو عمل کرنے کے لیے آئی ہے. اس کتاب کو آپ جلدانوں میں لپیٹ کر رکھیں گے یا اس کو صرف تلاوت کے لیے لیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گی. جو فائدہ یہ دے سکتی ہے، اس کے مطابق عمل کر کے، اس کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے ان کو اس کے ذریعے سے نصیحت کی جائے. تو قرآن, اگر ہم قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں گے تو کوئی بھی چیز کو آگے پہنچانے سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ ایسے ہی تو باہر کوئی بھی شخص آ کر دعویٰ کر دے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے, اس کے پاس بہت پیسہ بھی ہو اور وہ اپنا کلینک بھی بنا لے اور خود وہاں کرسی پر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, کیا ایسا ڈاکٹر فائدہ دے گا لوگوں کو؟ چاہے اس کے پاس اس نے نہ پڑھا ہو نہ ڈگری ہو نہ کچھ ہو, کوئی اسے ڈاکٹر مانے گا؟ جی ہاں, پروف چاہیے نا, اور اتنے سال کی پڑھائی چاہیے. آپ ایسے ہی ڈاکٹر نہیں بن جاتے, ایون ڈاکٹر بننے کے لیے کوئی شارٹ وے بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ قرآن کا کام بھی کرنے کے لیے, آپ دیکھیں کہ قرآن کا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عالم نہیں بن سکتے, آپ مفتی نہیں بن سکتے, آپ جو ہے دین کے دائی نہیں بن سکتے کہ جب تک کہ آپ خود اس اسکل کے ماہر نہ ہوں. تو آپ کو اس دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آپ کو خود ان اسکل سے آراستہ ہونا پڑے گا, آپ کو خود پہلے معلومات چاہیے. آپ کے پاس علم ہوگا تبھی تو آپ دوسروں کو آگہی دیں گے نا, تبھی تو آپ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں گے. اگر آپ خود محروم ہیں اور آپ کے پاس خود علم نہیں ہے, آپ دوسروں کو کیسے کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو قرآن کے ذریعے نصیحت کرنے میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود عمل بھی کریں اور ساتھ میں اس کی معلومات, یعنی قرآن کیسے نازل ہوا, کیا اس وقت کے حالات تھے, کن پر نازل ہوا, ان لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے اس پر کیسے عمل کیا, اس وقت کا معاشرہ کیا تھا. تو قرآن کی آیتوں کے بارے میں, اس کے سبب نزول کے بارے میں, اس کے کمپائلیشن کے بارے میں, ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سیدھا ہم دین کی راہ میں قدم رکھتے ہیں اور سیدھا دینے بیٹھ جاتے ہیں, تقریر کرنے لگ جاتے ہیں ہم, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تھوڑی سی معلومات ضروری ہے. آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ تبلیغ کے کام سے رک جائیں, بالکل بھی نہیں. تبلیغ تو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی ہے, جتنا آتا ہے اتنا ہی اس کو بتانا ہے, لیکن وہ اور بہتر طریقے سے کام کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اس اسکل میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا لے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج جتنی بھی جو کمپنیز ہیں, جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں, اور جو بزنس کا جو ایک رول اور اصول بنایا گیا ہے, اس میں کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جو ایم بی اے کی ڈگری ہوتی ہے, تو ایم بی اے کی ڈگری ایسی نہیں دے دی جاتی, اور اس سے پہلے ہر کمپنی اپنے امپلائیز کو دوسرے لوگوں کے پاس بھیجتی ہے تجربات حاصل کرنے کے لیے. ان کو یا تو شارٹ کورس کروائے جاتے ہیں, ان کو وہ اسکلس بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے مارکیٹ میں اپنا سیل بڑھانا ہے, اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اس کے لیے نئے نئے طریقے وہ اپناتے ہیں. پورے معاشرے کا سروے کیا جاتا ہے, ان حالات کا سروے کیا جاتا ہے کہ کیا چیز کی ڈیمانڈ ہے معاشرے میں, لوگوں کو کیا چیز چاہیے. آپ دیکھیں کہ جو اتنے سارے جو ایڈورٹائز آتے ہیں ٹی وی پر یا میڈیا پر, تو یہ بیکار یوں ہی نہیں آتے. لوگ اس پر کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ساری کمپنیاں؟ کیونکہ ان کو وہ طریقہ معلوم ہے کہ کس ذریعے سے ہمارا مال جو ہے بہتر طریقے سے لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں ہم. تو اس کے لیے وہ پہلے ہزاروں ریال یا روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور جب وہ ہزاروں ریال اور روپیہ خرچ کرتے ہیں, ویسے اسکلس والے لوگ وہ اپنے لیے ہائر کرتے ہیں, تب کہیں جا کے ان کا مال سیل ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ دنیاوی چیزیں سیل کرنے کے لیے اور ان کمپنیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا دین ہم بس ایسے ہی پیش کر دیں؟ اس کو بتانے کا بھی پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا, کوئی وے ہونا چاہیے, اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری چاہیے. آپ ایسے ہی اٹھ کر تو نہیں آ سکتے کہ بس آپ نے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور آپ جا کر لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں. آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہر اسکل سیکھنی ہوگی. حکمت بہت زیادہ ضروری ہے دعوت و دین کے کاموں میں, تبلیغ کے کاموں میں حکمت بہت زیادہ ضروری ہے. بغیر حکمت کے آپ وہ چیز آگے پیش ہی نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کے مخاطب کون لوگ ہیں. آیا وہ پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کون سی خواتین سے آپ مخاطب ہو رہی ہیں؟ ایلیٹ طبقہ ہے تو ان کا مخاطب کرنے کا انداز الگ ہوگا. متوسط طبقہ ہے, گھریلو خواتین ہیں یا کام کاج کرنے والی خواتین ہیں, ان کے سامنے آپ الگ طریقے سے بات کو پیش کریں گے, مثالیں آپ اس حساب سے پیش کریں گے. تو یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے اور آپ کو خود ایسی معلومات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی علامہ ہو, اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر کوئی 100% جانتا ہو. نہیں, تبلیغ تو آپ کو کرنی ہے ہر حال میں, چاہے آپ کو تھوڑا آتا ہو یا بہت آتا ہو, لیکن آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پھر آپ کو ان اسکل سے آراستہ ہونا ہوگا, آپ کو ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس میں کھپائے رکھنا ہوگا. اور ایک دائی اسی وقت ایک بہتر طریقے سے بات کو پیش کر سکتا ہے جب اس کو خود اس فیلڈ میں تجربہ اور وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہو. اس کے لیے آپ یقین جانیے کہ پرفیکشن کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تبلیغ کا کام کیا اور پھر صحابہ کرام نے آپ کو فالو کیا. ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ کیوں نہیں نصیحت کرتے، روزانہ آپ ہمارے لیے مخصوص کر دیجئے اور ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت کریے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے کام سے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو روز روز نصیحت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بیزار کر دو، لہذا تھوڑی نصیحت کرو لیکن بہتر ہو. بعض وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی لمبی نصیحت کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بور ہو جاتا ہے، یا سامنے والے لوگوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون سے لوگ ہیں، ان کے مزاج کی ہم سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے اور عجیب عجیب مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ایسے اردو کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. تو موقع اور محل دیکھ کر بات کی جائے اور بات کو ایسے طریقے سے پیش کیا جائے جس کی وجہ سے سامنے والے میں انٹرسٹ پیدا ہو، نہ کہ وہ بیزار ہو جائے اس سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. کہو، حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں کامیاب کرے جس وقت قیامت برپا ہو. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک رات ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما راى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو، بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک شہر اور تھا اس مقام کے رہنے والے تھے اور اس وقت ان کی پوری قوم جہالت میں اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ شاہی بت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کے والد بادشاہ کے لیے یہ شاہی طور پر بت بنانے پر مامور تھے. اب آپ خود دیکھیں کہ ایسا شخص جہاں جو بت بناتا ہو اور اس شخص کے گھر میں ایسا موحد اور ایسا اللہ کو ماننے والا پیدا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا حالات کا رونا روتے ہیں کہ کیا کریں حالات ہی ایسے ہیں, ایسے حالت میں نیکی پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے. کچھ نوجوان اپنے آپ کو کہتے کہ ہم ابھی تو 18 سال کے ہیں, ہم تو ینگ ہیں, دین کا ہم سے ابھی کیا تعلق. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں. ایسا ماحول تھا کہ کوئی اللہ کو جاننے والا اور ماننے والا نہیں تھا. تو کوئی اللہ کو جاننے والا اور ماننے والا نہیں تھا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت دی تھی کہ نوجوان تھے اور غور کرنے لگے کہ رب کون ہو سکتا ہے, خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو جب دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی وہ راستے آسان کر دیتا ہے اور کھولتا چلا جاتا ہے. تو کبھی ماحول کا رونا نہ روئے کہ ماحول خراب ہے لہٰذا ہم اسی میں چلے جا رہے ہیں, ماحول میں بہے چلے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ماحول کیسا تھا, لیکن وہ تو شرک کی گندگی میں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا بلکہ اس سے بچ کر وہاں سے نکل گئے. اور پھر نہ انہیں جان کا اپنے احساس ہوا, جان جانے کا خطرہ, نہ ہی مال کا, نہ گھر چھوڑنے کا, نہ وطن چھوڑنے کا, ہر قسم کی قربانی دی انہوں نے. اور یہ جو ان کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کوٹ کیا ہے کہ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر دیا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. کہا جاتا ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ان کے والد زمانے جاہلیت میں وہ کعبۃ اللہ کے گرد جب طواف کرتے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور بہت تڑپ کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ, دین ابراہیمی کو ان لوگوں نے شرک سے آلودہ کر دیا ہے, اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ صحیح دین کیا ہے, اے اللہ ہم اپنا رخ یا پھر ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں اور اس دین کے پیروکار ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ بحث ایک مسلمان کی حیثیت سے تھے, جو عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں ان کے والد تھے یہ. تو وہ کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کر یہ کہتے جاتے تھے کہ ہم اس دین پر قائم ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے آئے تھے, اور آج یہ دین کی شکل بگڑ گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اس طرح بھی ہدایت دیتا ہے. کیسی وہ سعید روح ہوگی کہ جن کو اس وقت کے ایسے شرک سے اٹے ہوئے ماحول میں بھی ان کو اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین تھا اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی, اس کے باوجود بھی وہ شرک سے دور رہے. تو آج تو ہمارے پاس ساری تعلیمات موجود ہیں, پھر بھی آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی شریک بنا لیے ہیں. پیروں, ولیوں, مجاوروں کو, قبروں میں رہنے والوں کو, ان کو درجہ دے دیا گیا ہے. اور دھیرے دھیرے اس طرح سے ایسی چیزیں اور بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اب تو ہر سال ہر ملک میں عید میلاد کے نام سے پہلے کیک کاٹا جانے لگا, پہلے چھوہارے تقسیم کیے جاتے تھے, پھر اس کے بعد کیک کاٹا جانے لگا کہ جب کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیک کاٹ سکتے تو ہم کیوں نہیں کاٹ سکتے, نعوذ باللہ. اب تو یہ ہونے لگا کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کرسی لا کر رکھ دی جاتی ہے اور وہاں عید میلاد منائی جاتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اب آگے اور کیا کیا ہوتا چلا جائے گا, اللہ ہی بس محفوظ رکھے. تو اتنی صحیح تعلیمات ہونے کے باوجود آج ہم بگڑتے جا رہے ہیں اور بہکتے جا رہے ہیں. اور ایسے خراب ماحول ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا. اس سے بڑھ کر بھی غور و فکر کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک شخص, نوجوان شخص بیٹھا ہو اور غور کر رہا ہو, چاند اور سورج پر غور کرے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. تو غور و فکر انسان کو بہت, ایک کہنا چاہیے کہ غور و فکر بہت اچھی کوالٹی ہے, وہ انسان کو بہت اونچے درجے پر لے جاتا ہے. غور و فکر بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی پڑھا تھا نا کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی آیت میں غور و فکر کرتے ہیں. تو غور و فکر بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم کوئی وقت ایسا ضرور نکالیں کہ ہم اللہ کی آیت پر غور و فکر کریں. جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات میں بھیجی ہیں اس پر بھی غور و فکر کریں, اور جو قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں اس پر بھی غور و فکر کریں. تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم جھگڑنے لگی تو انہوں نے جو ہے صاف اور کھلم کھلا جواب دے دیا اور کسی چیز سے وہ نہ ڈرے. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی, وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی, اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد اور سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل, یوسے اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا. انہیں ہم اپنے خدمت کے لیے ہم نے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں, ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی, جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو, کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو, اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو, آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ, پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, بڑی خیر و برکت والی ہے. وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہاں پر تورات کے بارے میں کہا گیا کہ تورات کو انہوں نے پارا پارا کر دیا تھا. پارا پارا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر دیے ہوں, کچھ چھپا دیا ہو, کچھ رکھ لیا ہو. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی ہو, یا کچھ تعلیمات کو تو مانتے ہو, کچھ تعلیمات کو نہ مانتے ہوں. تو انہوں نے تورات کا حال یہ کیا. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے, یہ مبارک ہے اور تصدیق کرنے والی جو پہلی کتابیں تھیں. تو جو پہلی کتابوں میں جو تعلیمات تھیں, دراصل اللہ تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کو قرآن میں جمع کر دیا, اور اس کتاب کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آس پاس کی بستیوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو خبردار کیا جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. پھر ان لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلی جو بات بتائی گئی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اور یہ نماز کا ذکر آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا. کوئی جگہ ایسی نہیں گزری جہاں پر نماز کا ذکر نہ آیا ہو. اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آپ کو نماز بہت زیادہ محبوب تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور ہم سے باتیں کر رہے ہوتے. جیسے ہی بلال آواز لگاتے یعنی اذان دیتے, اللہ کے رسول ایسے اٹھ جاتے ہمارے پاس سے گویا کہ اجنبی ہوں. یعنی جب ان کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کوشش ہمیں یہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جماعت کا پابند نہیں بنایا, لیکن مردوں کو تو ہر حال میں جیسی اذان ہو انہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھ سکیں, اور ہم کو بھی چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کا ہم اجر کما سکیں. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے, ذرا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو. یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی میں کوئی اتنی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ کوئی بیج کے اندر سے جو ہے کوئی چیز گرو کر سکے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتنا معمولی سا چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے، لیکن اس پلانٹ کو گرو ہونے میں اور اس بیج کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بیج کے لیے وہ تمام ہوائیں، پانی، روشنی کون فراہم کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک پلانٹ کو گرو ہونے میں جو یہ ساری کائنات کی چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور جو رزق آج ہم کھا رہے ہیں، جو چیزیں آج ہمیں کھانے کو ملتی ہیں، ان سب کے پیچھے قدرت کے کیا کیا معجزے اور کرشمے کار فرما ہے ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو دانے کو گٹھلی سے نکالنے والا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندگی دے گا، یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر کو تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی یہاں پر تاروں کو جو بتایا گیا کہ واقعی میں آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں تو کوئی لائٹس نہیں تھے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں تو ہر روڈس پر تو لائٹس نہیں ہوتے، لیکن راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو تارے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے پیدا کیے، آسمان پر جو پیدا کیے، تو اس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک تو آسمان کی خوبصورتی کے لیے اور دوسرا لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے کہ ان کو اس روشنی میں راستہ دکھائی دے۔ اور کتنا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نیند ہمیں آتی ہے بہت لائٹ میں، جو سورج کی روشنیوں سے ہمیں نیند نہیں آ سکتی، اسی طرح اگر ہم گھر کے سارے لائٹس روشن کر دیں تو ہم سو نہیں سکتے، اس کے لیے ہمیں بالکل باریک سی روشنی چاہیے، ٹھنڈی روشنی۔ تو یہ جو ستارے ہیں اور چاند ہیں تو یہ رات میں ایسی روشنی فراہم کرتے ہیں۔ کتنا بہترین نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر انسان نے جو آج چیزیں ایجاد کی ہیں وہ کسی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، قدرتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے فراہم کر دی انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نبادات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور وہ بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ان پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے قسم کے درخت اللہ تعالیٰ نے بنائے، پھر کچھ بیلوں والے ہیں، کچھ بیلیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر سہارے کے چڑھ جاتی ہیں، کچھ سہارے کے ساتھ چڑھتی ہیں، انگور اور کئی قسم کی بیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ پھر یہ جو دانے، کہا جا رہا ہے کہ جو شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے، جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے، جن کے پھل ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی ہیں۔ اب ذرا صرف انار کی شیپ پر آپ غور کریں، جب آپ انار کو کاٹیں گے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو دانے جمے ہوئے ہوتے ہیں کتنے ترتیب سے جمے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خود غور کریں، جب انار چھیلے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہ کس کو حکم دیا کہ ایک چھوٹا سا بیج تھا جو زمین کے اندر گیا، اس سے ایک درخت گرو ہوا، اس درخت پر یہ انار لگے، اور انار ایسے لگے کہ اوپر ایک سخت چھلکا اس پر آیا، اندر ریڈ کلر کے دانے آئے، اور دانے ایسے جڑے ہوئے لگے ہوتے ہیں کہ ذرا سا بھی گیپ نہیں ہوتا، اور ان دانوں کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں کہ پردے لگے ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ وہاں پر خانے بنے ہوئے ہیں انار میں، کہ ایک چیز بن جاتی ہے، دانوں کی ایک حصہ ہوتا ہے، پھر یلو کلر کا چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے لگا ہوا، پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تو اندر ہی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک طرح سے ترتیب دی ہے، اس کو نظام دیا ہے۔ پھر انگور کو آپ دیکھیں کہ میٹھے بھی ہیں، بیج والے بھی ہیں، بغیر بیج کے بھی ہیں، کھجور بھی کئی قسم کی کھجوریں ہیں۔ تو یہ سب بیج ڈالے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی اس کو سیراب کر رہا ہے، ایک ہی روشنی سورج کی وہ پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر پھل الگ ہے مزے میں، ہر پھل کا مزہ مختلف، ہر پھل کا اندر کا شیپ مختلف۔ آپ اورنج کو دیکھیں، اورنج کے اندر اتنا خوبصورت کہ انسان ڈرا کرنا چاہے بھی تو ڈرا نہیں کر سکتا۔ یہ زمین کے اندر کون اس کو حکم دیتا ہے کہ اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ جو اورنج کی جو کاشی ہے اندر کی، آپ اس کو کاٹیں اور دیکھیں، کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایگزیکٹ اس طرح کہ وہ اورنج کی چیریاں بنا سکے، جو خوشے ہوتے ہیں اس کے، جو کاشیں ہوتی ہیں اس کی اورنج کی، کہ اس ان کاشوں میں وہ تو ہے ہی خوبصورت، لیکن اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اورنج میں، کوئی انسان اس کو ترتیب دے سکتا ہے؟ تو اللہ کی قدرت پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا ہمارا رب ہے جو ایسی باریک باریک چیزوں کو صرف وہ حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کتنے قسم کے پھل اس نے پیدا کیے، کتنے کلرز ہیں، کتنے مختلف اس کے ذائقے ہیں۔ تو ہمیں تو شکر سے اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی رب اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیت کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اسے ایک رب کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا۔ یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ انہیں مشرکین کے جو معبود ہوتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بدلے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برے الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ لہٰذا کسی کو، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، لہٰذا کسی کو بھی گالی نہ دی جائے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔